بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 اگست 2008، قرآن آڈیٹوریم 191 اتاترک بلاک گارڈن ٹاؤن میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پاکستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سدے باب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. وقال عز وجل كما ورد في سوره الانعام، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں کہ آج کے موضوع پر تقریر کا فوری سبب کیا ہوا ہے، گویا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یا جیسے ہم علم تفسیر میں کہتے ہیں کہ فلاں آیات کا شان نزول کیا ہے. یہ در حقیقت حال ہی میں ایک زبردست دہائی ہوئی ہے کراچی کی طرف سے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کراچی کی ایک بڑی تعداد اکثریت میں جو اردو بولنے والے مہاجرین جو تھے ان کی اولاد پر مشتمل ہے، ان کا یقیناً ایک اعتبار سے مسلمہ لیڈر، بلکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کا پیر و مرشد یعنی الطاف حسین صاحب، جو خود تو براجمان ہیں لندن میں لیکن جن کا حکم چلتا ہے کراچی اور حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، ان کی طرف سے بڑی دہائی آئی ہے بلند آبادی کے ساتھ کہ کراچی میں طالبان آ رہے ہیں، گویا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے کراچی پر. پھر اس کے ساتھ یہ لٹھ بردار شریعت نہیں چلے گی، یہ شریعت کو زبردستی نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہاں تک بھی کہ کھلم کھلا کہا ہے انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لائسنسز لے اور اسلحہ خریدے. گویا کہ کراچی میں بد امنی بلکہ خانہ جنگی کا شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے. اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت کے دو اہم ترین آدمیوں نے اس کا نوٹس لیا ہے. مجھے اتفاقاً موقع مل گیا کہ میں نے جو سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ہیں ذوالفقار علی مرزا، ان کا بیان بھی سنا، اور وہ یہ کہ یہ خطرہ محسوس یہاں کیا جا رہا ہے لیکن یہ خطرہ حقیقی نہیں ہے. انہوں نے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کا جو کام ہے کہ خوف کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، اسی طریقے سے وہاں کے جو وزیر اعلی ہیں قائم علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور دونوں نے ایک بات کہی کہ اس وقت اگر کچھ پختون پاکستان کے شمالی علاقوں سے کراچی کی طرف آ کر آباد ہو رہے ہیں تو یہ ایک فوری نتیجہ ہے اس کا کہ ان کے علاقے میں بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، وہاں پر کچھ گنڈا گردی بھی ہو رہی ہے. پھر یہ کہ مختلف قوتیں جن کے بارے میں بعد میں بیان کروں گا تجزیہ کر کے، وہاں پر برسر کار ہیں. پھر یہ کہ پاکستان آرمی کا آرمی ایکشن ہے، پھر یہ کہ امریکہ کی طرف سے اس کے جہاز آتے ہیں, بمباری کرتے ہیں, میزائل آتے ہیں, تو وہاں زندگی جو ہے وہ مخدوش ہو گئی ہے. ان علاقوں کے رہنے والے کیا کریں, وہاں کیسے رہیں؟ تو گویا کہ اب وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں, اور ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو سب سے آسان ہے معاملہ جہاں جانے کا وہ کراچی ہے. اس لیے کراچی میں بہت بڑی تعداد میں 15-20 لاکھ سے کم نہیں ہے پختون جو آباد ہیں, اور ان کی اپنی بستیاں ہیں علیحدہ, اور ان کی گڑھیاں ہیں یوں کہہ لیجئے, اور یہ کہ وہ سب کے سب محنت کش ہیں. زیادہ تر ٹرانسپورٹ میں ان کا کام ہے, بسیں ہیں, منی بسز ہیں, رکشائیں ہیں, ٹیکسیاں ہیں, یہ چلانے والے لوگ ہیں. یہ وزیرستان کے ہیں, محسود بھی ہیں مختلف علاقوں سے, اور ظاہر بات ہے کہ وہاں چونکہ انہی علاقوں کے لوگ جس وقت پریشان ہو کر نقل مکانی کر رہے ہیں, ان کے رشتہ دار موجود ہیں, تو وہاں جا کر ان کو آسانی کے ساتھ کہیں پناہ مل سکتی ہے, کہیں ٹکنے کی جگہ مل سکتی ہے, اس لیے وہ آ رہے ہیں. ان دونوں حضرات نے کہا کہ بہرحال وہ آ رہے ہیں, اگر تو پاکستان میں آ رہے ہیں, پاکستان سے پاکستان ہی میں آ رہے ہیں, کہ باہر سے نہیں آ رہے اور کسی غیر ملک میں نہیں جا رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ مجھے بہت اچھے الفاظ لگے ان کے, کہ کراچی کی سرزمین پر ہر پاکستانی کا حق ہے. باقی جو ہے کراچی, یہ تو گویا کہ پورے پاکستان کی دولت مشترکہ ہے. یہ دونوں باتیں بہت اچھی ہیں, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کہی ہے اور وہ میری گفتگو کا مرکزی مضمون بنے گا آگے چل کر, وہ یہ ہے, کوٹ ان کوٹ, طالبانائزیشن اور ہے, اسلامائزیشن اور ہے. یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے, اس کے جو نتائج ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. اب اس پس منظر کو بیان کر کے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ معاملہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ طالبان کون ہے, کہاں سے آ گئے ہیں. کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. ہاں, افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا, اس پہلو سے تو وہ موجود تھے, لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے نظر پڑ آئے, اس کے لیے ذرا سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں. افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی 100 سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا, اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا, امن کے ساتھ چل رہا تھا. اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت, عظیم اکثریت ہے, وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی, نماز, روزہ اور اس پردہ حجاب, یہ ان کے کلچر میں شامل ہے. یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے, ان کے کلچر کا جز ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے, خاص طور پر کابل, وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحت. جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان, ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ, اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئے تھے, ٹانگیں ان کی ننگی تھی, تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے, افغانستان, افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان بلکہ اس لباس میں. لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا, اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا. اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا, اور ان کی لیننگز جو ہیں, رجحان جو ہیں, وہ روس کی طرف زیادہ تھے, لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے, سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا, پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا, پھر کسی اور نے قتل کیا, اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی. تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی, اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا. پارٹیاں دو تھیں, پرچم اور خلق, لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مونشویکس اور بولشویکس کا تھا. پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک, کمیونزم ایک, قیادتیں دو جدا, دو پارٹیاں. اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں, آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی, لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق تھے. اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے, جو بہت صحیح ہوا. ابھی جبکہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھیں, ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا, گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا. تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا, ریزسٹنس شروع ہوا. اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا. یہ لوگ جو ہے یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے. انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے, گل مدین حکمت یار, انہی میں احمد شاہ مسعود, اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی, بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے. پھر استاد ربانی, عبدالرسول سیاف, اس قسم کے لوگ. ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بالکل صحیح قدم اٹھایا. ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی, وہ آئے دارالحکومت میں, بھٹو صاحب کے مہمان رہے, ان کی پیٹھ تھپکی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش, اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی. لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے, اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے پیٹھ تھپکی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے. گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا, وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے, اور وہ جو ہے بحیرہ عرب, عربین سی اور بحر ہند, انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے. لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا. تو یہ صورت حال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا. بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں, اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد کی سبیل حریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی, اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے, اس کے لیے ذہناً تیار نہیں, جذباتی طور پر تیار نہیں. پوری تاریخ کی حقیقت ہے یہ. چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں, تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر, اور وہ تورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے, جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. وی لرنڈ اور لیسن اینڈ دی رشنز ول آلسو سون لرن دیئر لیسن. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا, ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے, روسی بھی سیکھ لیں گے. پر اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے. اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا. یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب, جبکہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا. یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا, تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا, جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا, یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا, یا انگریزوں کے آنے سے پہلے, یا ہولندیزیوں کے آنے سے پہلے, یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے, یا اطالویوں کے آنے سے پہلے, یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے, یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا, تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں. یہ ایک جذبہ تھا, اگرچہ مبہم تھا, واضح نہیں تھا. اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے, لیکن جذبہ موجود تھا. اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے, وہ ابلیس کی مجلس شورا میں, کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس, یہ تو ہم نے خود ہی اس کو لباس اڑھا دیا ہے شاہی کو, اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے. وہ انڈیویجل ساورنٹی کی بجائے ایک پاپولر ساورنٹی، کلیکٹو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے. اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، جذبہ موجود تھا. اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا. اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانے دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی. اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں. اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہوگا اس سے بیعت کر کے، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے. یہ مال و دولت کی دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کا، اللہ کی رضا. اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور روسی فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے. یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد. اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے. اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے. بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے، وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھ میں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے. میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی. اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں. احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں. ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان بنیں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں. تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لاعلمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر عالم ممالک سے لے کر آئے. ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمت اللہ علیہ، انہیں میں عمر عبدالرحمان ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے. یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے آلۂ کار بن رہے تھے. بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹر ذہن میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جانفشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا. خصوصاً تازہ ترین ہتھیار سٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا، اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں سٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اب وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری ہوا کرنا مشکل تھی، تو یہ گنش بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گنش ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے فائرنگ کرتے تھے وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا سٹنگر میزائل، کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا، دور مال کفر ہے سو دار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اب وہ تباہ کر دیتا تھا گنسی پھر، تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے وہ چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا، اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے، آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا ہوگا نیتی سے پاکستان کے لیے، لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈر میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے، میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے رفتہ رفتہ نکلے، وہ فوراً بھاگے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر، نتیجہ کیا نکلا، وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بدل گیا، وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی، وارڈ لارڈز ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا، تو اپنے علاقے معین کر لیے، اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع کی، جگہ ٹیکس، جو بھی گاڑی گزرے، بس گزرے، کوئی منی بس گزرے، کوئی ٹیکسی گزرے، ٹیکس دو، یہاں سے نکل کر اگلے میں گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو، وہاں سے نکل کر اگلے کوئی وارڈ لارڈ کا علاقہ گیا وہاں ٹیکس دو، اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے، یہ جو صورتحال تھی اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم سب پریشان ہو گئے، اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیت سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گل بدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہے وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم جدید یافتہ بھی، تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک سٹیٹ بنا دے گی، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اگر واقعی ایک ماڈرن اسلامک سٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے، وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا خوب، بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی، اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا، وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلبا طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کسری کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے، یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی، تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا، بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اب گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے حکومت قائم ہو گئی، بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق۔ سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا، ان کی جو ہے امبیسیڈرس وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہے، یہ ملا ملاٹے ہیں، انہیں کو دنیا کا کوئی علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجمر ختم، زنا ختم، تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی، یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ، مجلس شورا، مجلس ملی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل، علی الحران میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا، یا سینے کے اندر، ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر، اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، پھر اور تھرک لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سینے کے اندر، اس نے کیا۔ اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی تعزیرات نافذ ہوئی، یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا، یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی۔ بسندر مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی۔ ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے، ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت ہے، سنت موقعہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو۔ اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا، عورتیں باہر کیوں نکلیں، اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو، جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ بری رو. تو اس حوالے سے سخت تشدد پسندی بھی ہوئی ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ انتہائی تن نظر مذہبیت بھی ہوا. یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضا عشق کہ خونی جگر پیدا شد, وہ تو آ گیا خونی جگر رکھنے والا, وہ تو سامنے آ گیا وہ خطرہ جسے ہم ڈر رہے تھے کانپ رہے تھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں, توسیع کی شروع ہوئی, تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے گورنر ان چیف سے کہ اب آپ کس کے لیے, آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے, سیٹوں بھی تھا سینٹوں بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا, تو اب یہ اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا, تمہارے سامنے تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے, تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے, تو تمہیں کیا کیا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے, اس کے لیے گویا کہ دے اسٹارٹڈ ٹو گرڈ اپ دیئر لوئنز, اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا, یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں, اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے, کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے انہوں نے کیا, یہ ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ, جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ انقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا, بس اس حد تک بات صحیح ہے, باقی قطعا کوئی نہ اسامہ بن لادن کا حصہ. یہ کروایا موساد نے, نیو کونز نے, سی آئی اے نے. کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے, اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے, اور دنیا کی بھی بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ انہوں نے خود کرایا, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے لیکن اس میں بیان کر دوں کہ یہ تو 90s کے اندر لیٹ 90s میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنک ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے, اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اس وقت اور بھی مضبوط کرے. ابھی رشیا اور چائنا تو اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے, ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے, لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہو یہ کہ اسے برقرار کیسے رکھے, تو اس پر ان کے تھنک ٹینکس تھے. اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا, امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر, امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے. اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے, امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک سیکنڈ ورلڈ وار تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا, وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان, ادھر اٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے, ظاہر بات ہے کہ انقریب قریب قریب کوئی دشمن ہے ہی نہیں, لہذا اسے تو اپنا معیار زندگی بہتر بناؤ, اپنے حالات بہتر بناؤ, اپنے انوائرمنٹس بہتر بناؤ, اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو, بس. سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑی شدید ضرورت پیدا ہوئی الائز کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے بھرکس نکال رہے تھے کہ اسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا جائے. چرچل بھی گیا, اس نے بھی خوشامد کی, یہ بھی کہا جان لو اگر ہم ختم ہو گئے تو نیکسٹ باری تمہاری ہوگی, پھر یہ نازی جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. پھر بھی وہاں کی پبلک اوپینین جو ہے موبلائز ہونے کو تیار نہیں تھی. اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا, جاپانیوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا, پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا, اچانک اس پر حملہ کیا, بے شمار ان کے جہاز جو ہے غرق کر دیے, بے شمار لوگ مارے گئے اور جو بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا یہ کہ معذور ہوئے. اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جاگا ہے, اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں, اور ظاہر بات ہے کہ جرمنی کو شکست اسی نے دی ہے, اور یہ ہے کہ اسی کی فوجیں تھی کہ جو اتنی ہیں نارمنڈی کے ساحل کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹا جنگ کا. تو اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربر جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پبلک اوپینین نہیں کھڑی ہوگی، نہ وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے. آخر بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی ملینز کا تو نہیں ہوتا. لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کانگریس اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہے یہ اگر اس کے لیے منظوری دے تبھی تو ہوگا نا. تو امریکہ نیڈ سے پرل ہاربر، یہ بات ذہن میں رکھیے. اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا، اور اس میں پھر پوری دنیا میں دہشت گردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف، اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں امریکہ میں، ان کا آپ تصور نہیں کرتے. بلینز اور بلینز آف ڈالرز جو ایک شخص کی طرح سے لی جا رہی ہے، فون ٹیپ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا. وہاں جو پرسنل آزادیاں تھیں، انفرادی آزادیاں، ان کا بڑا چرچا تھا، وہ تو ان کا بڑا چیمپئن تھا. لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیویسی کا بھی بیڑا غرق، ان کا یہ سب کچھ، ان کے اوپر پابندیاں، اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طریقے سے وہ اپنے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم برہنہ کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا، یہ وہ، یہ سارا کچھ. اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچانے کا، اس کے اوپر ان کا بشوار کر چکا. بہرحال اس پہ، اس میں عیسائیوں کی صلیبی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا. ایک امریکہ کی سپریم سول، سپریم پاور آن ارتھ ہونے کا مقصد، نمبر دو صلیبی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا. یہ بش نے بھی کہا تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی، اس نے وہ لفظ واپس لیا تھا کروسیڈ. لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا، یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے، وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے ماہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے، اور جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، جو خاص طور پر پرچارک ہیں انجیل کے، یہ ان کا اپنے سالہ ہے. اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا، یہ میں نے اپنے دو کتابوں میں کور پر شائع کیا ہوا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، کہ ڈوم آف دی راک جو ہے، جو گنبد سکرا ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تصویر دے کر کہ مینی پیپل تھنک دیٹ کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور، بٹ دے آر مسٹیکن. تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے لاسٹ کروسیڈ کی، یہ اس کے اپنے الفاظ. اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے، ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفلوئنشل حصہ ہے، پروٹیسٹنٹ کے اندر، خاص طور بیپٹسٹ کے اندر، ایونجلسٹ، یہ نیوکونس یا بورن اگین کرسچن، یہ اصطلاحات جو ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں، یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل آلہ کار ہے یہودیوں کا. بہرحال تو اس نے صلیبی جنگ کا بھی جذبہ شامل کر دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا، تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنی. کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بنی جتنی افغانستان کے خلاف بنی. امریکہ ہے، یورپ ہے، باقی ساری جو مغربی حکومتیں ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ رشیا کی بھی آشیرواد حاصل ہے، چائنا کی بھی آشیرواد حاصل ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی کولیشن بنی ہے، اور نتیجت یہ کہ پاکستان کو بھی ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر کے جو کچھ کیا ہمارے صدر مشرف صاحب نے، اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد ہوں کو ان کی رخصتی ہو جائے، لیکن بہرحال یہ کہ انہوں نے جیسے ایک فون کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے، پتاشے کی طرح بیٹھ گئے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان پر جدید ترین ہتھیاروں سے شدید ترین حملہ کیا، ڈیزی کٹرز، جن بامبز کا پہلے نام سنا نہیں تھا، اور لیزر گائیڈڈ بامبز جن کا نشانہ چوکنے کا سوال ہی نہیں، 30,000-40,000 فٹ کی بلندی سے بھیجنا، کوئی جو اینٹی ایئرکرافٹ گن ہے اس کی وہاں رسائی نہیں. وہ تو ٹھیک نا، طالبان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بھی خطرہ بول نہیں لیا کہ یہاں پر تو نیچی پروازیں کر لیں، لیکن یہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں اور لیزر گائیڈڈ بمب، جو تباہی آئی ہے. اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہیں اپنے مختلف علاقوں میں، اپنے قبائل میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، ان میں سے کچھ اور زیادہ تر جو غیر ملکی وہاں سے آئے تھے، انہوں نے پاکستان میں آ کر قبائلی علاقوں میں پناہ لے لی. یہ وزیرستان، شمالی اور جنوبی وزیرستان خاص طور پہ، یہ قریب ترین، یہاں آ کر پناہ لے لی. اس طریقے سے یہاں جو ہے زیادہ عرب اور کچھ جو طالبان تھے افغانستان کے، اور افغانستان میں امریکہ کے قبضے کے خلاف ایک ریزسٹنس موومنٹ یا انسرجنسی شروع ہو گئی. اس کا تجزیہ میں ابھی آپ کے سامنے بات میں کروں گا. چنانچہ اسی کے ایک نتیجے میں جب پاکستان میں یہ عناصر آئے ہیں تو ان کو دیکھ کر پاکستان میں لوکل طالبان بھی پیدا ہو گئے. یہ جس کام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ شریعت نافذ کی، ہمیں بھی تو کرنی چاہیے نا. اب وہاں صوفی محمد صاحب کی ایک تحریک چل رہی تھی کچھ 10-15 سال سے، وہ پرامن تھی، اگرچہ بعد میں وہ ان کے کنٹرول سے نکل گئی کیونکہ وہ منظم جماعت نہیں تھی. 80,000 کا ایک وہ قافلہ لے کر آ گئے تھے دریائے اٹک تک، اٹک کے پل تک آ گئے تھے، وہاں روکا فوج نے، ورنہ ان کا پروگرام تھا کہ آ کر وہ پاکستان سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کریں جیسے کبھی 50,000 شیعوں نے کیا تھا اور ضیاء الحق صاحب کی ناگرگڑ وادی تھی. اسی طریقے سے یہ ہے کہ مجبور کر دیا جائے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو کہ وہ یہاں شریعت نافذ کرے. وہ تو وہاں پر فوج نے انہیں روکا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ صوفی محمد صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس طرح نہیں چل سکے گا، تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ باب اتر آئے. وہ پہاڑوں پر مورچہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، آ نہیں رہے تھے نیچے، اتر نہیں رہے تھے. اور چونکہ جیسا کہ میں نے کہا نہ کوئی تربیت تھی، نہ تزکیہ تھا، نہ تنظیم تھی، لہٰذا ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو مولوی بک گیا ہے، اسے حکومت نے خرید لیا. بہرحال یہ تحریک تھی جس کو بعد میں وہ بیٹھ گئی اور صوفی محمد صاحب گرفتار کر لیے گئے، وہ جیل میں پڑے رہے. لیکن اسی تحریک کے کوکھ سے پاکستان کے طالبان وجود میں آ گئے اور سوات میں وجود میں آ گئے، جو سب سے پرامن علاقہ تھا، اس میں سب سے زیادہ پرامن اور سیاحوں کا کہ گویا کہ جنت وہاں پیدا ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان میں ان کے قائد جو ہیں مولوی فضل اللہ، وہ مولوی صوفی محمد کے داماد ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا کہ صورتحال طالبان کی کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کن درجوں میں تقسیم ہوئے ہیں. اب آئیے اس وقت میں تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو اس وقت صورتحال کیا ہے. افغانستان میں انسرجنسی میں تین عناصر جمع ہیں. نمبر ایک، جنہیں میں کہہ رہا ہوں سچے، یہ پنجابی کا لفظ استعمال کروں یا جینوئن طالبان، سچے. وہ کون ہیں؟ جو اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کے لیے وہ تن من دھن لگا رہے ہیں، جان مال خرچ کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. ایک تو یہ، جو اپنی آزادی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. افغانستان کیوں امریکہ یہاں پر آ کر بیٹھ گیا؟ اگر وہ کھڑے ہو گئے تھے روس کے خلاف تو امریکہ جی رہا کیوں نہیں؟ اور نمبر دو یہ کہ ان کے پیش نظر جیسا کہ ملا عمر کی حکومت جو بنی تھی اب اس میں نقشہ نظر آ گیا تھا، کچھ نقشے تو بالکل خلافت راستہ والے تھے کہ جیسے عمر فاروق کسی چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے، ملا عمر بھی چٹائی پر، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر حکومت. ہم خود دیکھ کر آئے ہیں، کوئی محل نہیں تھا اس کا، جیسے حضرت عمر کا کوئی محل نہیں تھا، یہ سارے نقشے وہاں تھے. اور وہاں کا گورنر ملا رحمانی ان کا نام تھا، وہ جو ہے جب ہم گئے تھے تو وہ ایسے خدمت کر رہا تھا جیسے کوئی ملازم ہو، خدمتگار تھا، چونکہ ٹوٹے ہوئے چپل سے میں نے دیکھا. تو یہ حالت تھی لوگ، یہ گورنر سے کم تھا. تو اس اعتبار سے وہ نقشہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو اب طالبان جو ہیں وہ در حقیقت جو جینوئن طالبان ہیں، جو واقعتاً حقیقی طالبان ہیں، وہ تو وہ ہیں کہ جو افغانستان میں اسلام کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں. نمبر دو، افغان حریت پسند جو پہلے کھڑے ہو گئے تو وہ ابھی کھڑے ہو گئے. ان میں مذہبیت اتنی نہیں ہے، وہ کوئی گہری مذہبیت نہیں ہے، اگرچہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں افغان قوم کی گھٹی کے اندر ان کے کلچر میں مذہب موجود ہے. وہ بہرحال چاہے آپ اسے رسومات والا مذہب کہہ دیں، صرف جو ہے ریچولز والا مذہب کہہ دیں، جو بھی کہیں، لیکن ہے ان کی گھٹی میں ہے اور ان کے کلچر میں ہے. تو یہ لوگ دوبارہ کھڑے ہو گئے کہ اب ہم، ظاہر بات ہے کہ روس کے غلام بننے کی بجائے امریکہ کے غلام بن جائے، اس کے لیے ہم تیار نہیں. یہ ان کا جذبہ ہے، حریت ہے. نمبر تین جو ہے وہاں پر وار لارڈز ہیں جو حکومت کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. ان میں گورنرز بھی ہیں. وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں یہ جان لیجیے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مضبوط حکومت جو ہے افغانستان میں قائم ہو جائے. اگر مضبوط حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کے جو ہے اختیارات ختم ہو جائیں گے، وہ تو کنٹرول میں آ جائیں گے مرکزی حکومت کے. ان کے اللے تللے، ان کے گلچھرے، ان کا ہیروئن کا کاروبار، ان کے جو ہے اسلحہ کی تجارت، یہ کہاں رہ جائے گی؟ اور ان کے پردے میں گنڈے بھی ہیں، ان کے پردے میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں. کبھی وہ طالبان کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں رہے لیکن پوری طریقے سے مستقم نہ ہو تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری من مانیاں جاری رہیں گی, کوئی ہمیں چیک کرنے والا ہوگا ہی نہیں, اور نمبر دو یہ جو باہر سے تعمیر نو کے لیے پیسہ آ رہا ہے وہ کچھ کابل والے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے, کچھ ہمارے حصے میں آئے گا, کچھ تھوڑا بہت لگے گا تو چلیے ٹھیک ہے, افغانستان کا بھلا ہو جائے, وہ مدرسے بن جائیں, کچھ اور ہو جائے, کچھ اسکول ہو جائیں, کچھ اسپتال کھل جائیں, کچھ سڑکیں بن جائیں, لیکن اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے لوگ وہ لے جاتے ہیں اپنی جیبوں کے اندر, اور پھر یہ وار لارڈز, اس لیے کہ ظاہر بات ہے علاقوں میں ان کا خرچ کرنا جو ہے وہ ان وار لارڈز کے بغیر, ان گورنرز کے بغیر, ان کے بغیر تو ممکن نہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیل میٹ ہے افغانستان میں, یہ برقرار رہے, قائم رہے, اسی میں ان کو منمانی کرنے کی جو ہے پوری آزادی ہے. اب نوٹ کیجئے کہ اس میں سے کون کیا ہے, ہو از ہو, طے کرنا بہت مشکل ہے. میں نے نظری طور پر تو تینوں تقسیم بتا دی آپ کو, جینوئن طالبان, حریت پسند افغان, اور یہ تیسرے شیطان جو وہاں کے وارڈ لارڈز ہیں, اور ہیروئن کا کاروبار اور اسلحہ کا کاروبار یہ ان کا دھندا ہے, یہ تین ہے. لیکن کون کیا ہے, ہو از ہو, اس کے بارے میں وہی کہوں گا بلے شاہ والی بات, کون دلان دیے جانے ہو, کس کو پتا کون کیا ہے. اب وہ تو یہ کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے کہ طالبان کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے انہی کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کر طالبان کے نام پر چندے بھی کر کے لے جاتے ہیں, اللہ عالم کیا پتا, اندر کھاتا ہے. اچھا اسی طرح سرحد میں جو اس وقت ہے انسرجنسی, اس میں بھی تین عناصر ہیں واضح طور پر. نمبر ایک وہی لفظ, سچے اور جینوئن طالبان جو افغانستان کی طرح کے مجاہدین کے انداز میں اس ملک میں بھی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ اس میں بعض جذباتی لوگ ہیں, جذباتی عناصر ہیں, اور عام طور پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں, اور دوسری طرف پاک فوج کا جو امریکی ایجنڈے کے اوپر عمل کرنا ہے اس کا شدید رد عمل ہے, اور یہ کہ یہ جو خاص طور پر لال مسجد کا سانحہ ہوا ہے اس کا شدید رد عمل ہے, اس کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ تشدد پسند ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے جینوئن جو اسلام چاہتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ ان وجوہات سے جو ایوری ایکشن دیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن, ان تمام چیزوں کا امریکہ کی بمباری ہو رہی ہے شدید, اس کے خلاف نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. پاکستانی فوج کائے کے لیے آئی ہے, وہ انہی مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے, ایک پکڑ کر ایک ایک کو دے رہے ہیں جن کو خود امریکہ لے کر آیا تھا بدبخت, اور جن کو اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت نے سپورٹ کیا تھا, اب انہی کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے کر جو ہے انہیں قربانی کا بکرا بنا کر پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس پر غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, جینوئن غصہ آئے گا, جینوئن رد عمل پیدا ہوگا, یہ فطری رد عمل ہوگا. تو اس حوالے سے کسی مدرسے پہ حملہ ہو گیا, 80 بچے جو ہیں ختم ہو گئے, کہیں کسی اور جگہ پر ہوا, کسی بارات کے اوپر حملہ کر دیا, بارات ختم ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا ایک رد عمل ہے ان طالبان کے اندر. لیکن یہ کہ بحث کے مجموعی وہ طالبان جو ہیں ان کا کوئی اور موٹیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں اسلام آئے. نمبر دو جرائم پیشہ لوگ وہ بھی وہاں شامل ہو گئے, انہیں موقع مل گیا لوٹ مار کریں, الزام جو ہے طالبان پہ پڑ جائے گا, اغوا کریں, تاوان لیں, الزام طالبان پر آ جائے گا, انہیں تو کور مل گیا, ان کے لیے یہ گویا کہ ایک طرح کی ڈھال بن گئی ہے. لہذا وہ, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی بدمنی کرنے والے, انتہائی شقی القلب, وہ پاکستان کے فوجیوں کو ذبح کرنے کا معاملہ یہ لوگ کرتے ہیں, طالبان نہیں کرتے. یہ معاملہ جو ہے جس قدر ان کی طرف سے درندگی کا مظاہرہ ہوا ہے, سوات میں جس طریقے سے ہوا ہے, وہ تو ہمارے پاس دوست ہیں وہاں پر جو رہتے ہیں پنگورا میں, انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر نہیں دیکھا کبھی, اس طرح کا ظلم, اس طرح کی جو ہے زیادتی اور تشدد, اور اس طرح کی درندگی جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. نمبر تین ان میں را اور موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں. یہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی نوٹ کر دیجئے. یہ گرینڈ جو ہے اسکیم ہے, گرینڈ پلان ہے امریکہ کا پاکستان کو ختم کرنا, اور خاص طور پر پاکستان اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں, ایٹمی احساس ختم کرنا. اس کے لیے وہ چاہتا ہے پاکستان میں بدمنی, ایک سول وار کی کیفیت ہو جائے تاکہ جواز مل جائے ادھر سے نیٹو فورسز کے داخل ہونے کو اور ادھر سے بھارتی فوج کو داخل ہونے کا. آپ کو معلوم ہے الرٹ کر دی گئی تھی دونوں فورسز, نیٹو فورسز پر الرٹ, بھارت نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا تھا. تیار رہو, ہو سکتا ہے کہ عنقریب ہمیں ایک پڑوسی ملک کے اندر داخل ہونا پڑے وہاں امن قائم کرنے کے لیے. یہ چاہتے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا, یہ ہتھیار دے رہے ہیں, یہ پیسے دے رہے ہیں ان عناصر کو جو ان کے جو ہے اعلی کار ان کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں. اور اسی کے ضمن میں بہت خطرناک صورتحال جو انہوں نے اختیار کروائی ہے اس وقت, وہ مذہبی بنیاد پر فسادات. پارا چنار کے علاقے میں تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے شیعہ سنی فسادات, لیکن اتنے نہیں جتنے اب ہو رہے ہیں, جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں, جتنی بڑی خونریزی ہو رہی, کچھ تو خون ہو رہا, ایک دوسرے کے لوگ مارے جا رہے ہیں, کبھی نہیں ہوئی. اسی طرح یہ باڑا اور باڑے سے آگے کا جو علاقہ ہے اس میں سنیوں کے دو گروہ دیوبندی اور بریلوی ان کے درمیان جنگ, یہ دونوں انتہائی خطرناک جنگیں ہیں جو امریکہ اور بھارت کے ایجنڈوں کے ذریعے سے پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہیں, اور یہ آگ آگے بڑھ سکتی ہے, یہ پولرائزیشن پاکستان کے اندر آ سکتی ہے, شیعہ سنی فساد تو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر, دیوبندی اور بریلوی کوئی ساتھ تو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ہے تیسرا ایلیمنٹ, تاکہ دونوں طرف سے کچھ ایسی صورت بن جائے کہ ہمیں داخل ہونے کا جواز مل جائے. وہ پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کنڈولیزا رائس کی زبان میں میں بتا رہا ہوں, اس کے الفاظ کیا تھے, وہ آئی تھی اور اس نے دورہ کیا تھا بھارت کا بھی اور پاکستان کا بھی, اور واپس جا کر امریکہ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا, پاکستان کا مستقبل بھارت اور امریکہ مل کر طے کریں گے. یہ ہے کھلا. اب یہ ہے کہ اب مجھے ڈر کاہے کا, دنیا پہلے بائی پولر تھی تو امریکہ بھی گھبراتا تھا کہ ہم کسی پر زیادتی کریں گے وہ روس کی پناہ لے لے گا, روس کا ساتھی بن جائے گا, اس کی طاقت بڑھ جائے گی. وہ بائی پولر جو ہے دنیا اس اعتبار سے چھوٹی قوموں کے لیے, چھوٹے ملکوں کے لیے ایک طریقے سے بہت ہی سازگار معاملہ ہے. اب تو یونی پولر ہے, سیاح بہم کوتوال, اب مجھے کس کا ڈر؟ کوئی ڈر نہیں, کھل کر باتیں کرتے ہیں, وہ چھپا کر باتیں نہیں کرتے. ان کا جو نقشے بنتے ہیں, جو امریکہ کی طرف سے مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ شائع ہو گیا, اس کے اندر یہ ہے کہ کردستان ہو جائے گا بڑا کردستان, اس میں یہ کچھ علاقہ ترکی کا جائے گا, کچھ عراق کا شمالی جائے گا, کچھ ایران کا شمال مغربی حصہ جائے گا, یہ گریٹر کردستان, گریٹر بلوچستان, یہ تو ہمیشہ سے ان کا ایک پروگرام ہے. اور اس میں صرف بلوچستان نہیں, ہمارا بلوچستان نہیں صرف, اس میں کچھ ایرانی بلوچستان بھی آئے گا, کچھ افغان بلوچستان بھی آئے گا, اور کچھ پنجاب کے اضلاع بھی آئیں گے. یہ ڈیرا جات جو ہیں یہ کہلاتے ہیں کہ یہ تو در حقیقت خاص طور پر ڈیرا غازی خان, یہ تو بلوچ علاقہ ہے, اور سندھ کا بھی وہ علاقہ جو ہے جیکب آباد وغیرہ کا, جو شمال کا ہے اوپر کا ہے, وہ ظاہر بات ہے بلوچ. تو یہ نقشہ ہے. اسی طریقے سے یہ کہ باقی جو عراق ہے اس کے دو تین ٹکڑے ہو جائیں گے, ایک ٹکڑا جائے گا کردستان کے ساتھ, ایک سنی اسٹیٹ بنے گی اور ایک شیعہ اسٹیٹ بنے گی, اور وہ شیعہ اسٹیٹ جو ہے نیچے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے, جیسے شلوار یا پائجامہ یا پینٹ ہوتی ہے نا, اوپر سے یوں ایک ہے پھر دو ٹانگیں بن جاتی ہیں. تو یہ جو گلف ہے اس کے ٹاپ پر تو وہ ایک ہوگی, کویت سمیت اور عراق کا جنوبی حصہ جو شیعہ پر مشتمل ہے, لیکن نیچے ایک بیلٹ ہوگی گلف کے مشرقی ساحل کے ساتھ, یہ عرب ہیں یہاں پر آباد ہیں, شیعہ ہیں عرب ہیں. اسی طریقے سے اسی گلف کے ویسٹ کوسٹ کے ساتھ ساتھ عرب کا ایک پٹی کاٹ لیں گے, یہ بھی عرب ہیں لیکن شیعہ ہیں. تو یہ گویا کہ ایک یونائیٹڈ عرب شیعہ سٹیٹ بنانے کا پروگرام ہے. باقی جو ہے عرب کو تقسیم کر دیں گے, نجد ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا, اور ایک یوں سمجھئے کہ جیسے عیسائیوں کا ہے ویٹیکان, ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اتنی طرح تھوڑی سی بڑی ریاست مکہ مدینہ یمبو وغیرہ یہ ملا کر بس یہ ایک ان کی مذہبی ریاست بنا دیں گے, باقی جو ہے وہ علیحدہ رہے. یہ سارے نقشے ہیں جو بن رہے ہیں. ان کے خیال میں افغانستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا صوبہ سرحد کو, اور افغانستان کا شمال مغربی حصہ جوڑ دیا جائے گا ایران کے ساتھ. وہ تو گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہم نے اس کو کنٹرول کر لینا, آج نہیں تو کل ہمارا ہی جو ہے حکم چلے گا, ہماری مرضی چلے گی, اب جیسے چاہیں گے نئی لکیریں کھینچ دیں گے. جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورے عرب دنیا کو تقسیم کر دیا گیا, یہ کہاں تھے؟ شام اور مصر اور یہ علیحدہ ممالک کہاں تھے؟ یہ سب اٹومان امپائر کے تھے. یہ سارا شام, سارا فلسطین, سارا لبنان, سارا جارڈن, یہ کس کا تھا؟ حجاز کا بہت بڑا حصہ کس کا تھا؟ پورا شمالی افریقہ کس کا تھا؟ یہ تو جو اٹومان امپائر تھی. خلافت عثمانیہ کے تحت تھا، ان کے جو حصے بکھرے کیے ہیں، بلکنائزیشن کیے ہیں. جیسے کہ حضور کی حدیث تھی کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آئیے 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 آئیے، یہ دسترخوان بچھا کر کھانا چن لیا گیا، کھانا نامل فرمائیے، اس طرح قومیں تدا علیکم الاقوام، یہ قومیں تمہارے اوپر بلائیں گی کہ آئیے، اچھا یہ حصہ آپ لے جائیے، یہ فرانس کو دے دو بھائی، یہ جو ہے لبنان ہے یہ فرانس کا ہے، اور مصر جو ہے وہ انگریزوں کا ہے، اور اسی طریقے سے عراق انگریزوں کا ہے، پھر یہ کہ لیبیا ہے یہ اطالویوں کو دے دو، الجزائر فرانسیسیوں کو دے دو، یہ حصے بالکل کس نے کیے ہیں؟ یہ فرسٹ ورلڈ وار اتنی پرانی بات نہیں ہے، ابھی 100 سال نہیں ہوئے اس واقعے کو جبکہ یہ ساری تقسیم ہوئی، ورنہ ان علیحدہ علیحدہ ملکوں کا کوئی نظام تھا ہی نہیں، اور ان میں پھر لوکل نیشنلزم کے بیج بوئے گئے، المصر للمصریین، مصر تو مصریوں کا ہے، یہ اور کون آ گیا، یہ سعودی کون ہوتے ہیں، یہ عرب کون ہوتے ہیں، یہ حجازی کون ہوتے ہیں، یہ شامی کون ہوتے ہیں، الشام للشامیین، شام تو شامیوں کے لیے، اور ظاہر بات ہے ترک جو ہے تو ٹرک نیشنلزم پر تو خود مصطفیٰ کمال پاشا نے وہ جو ہے پورے دین مذہب کی جڑیں کھود کر ترکی سے، اور وہ ٹرک نیشنلزم اور پیور 100% سیکولر، جتنا کوئی دنیا میں سیکولر ملک ہے ہی نہیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سرکاری مذہب ہے، ترکی کا نہیں ہے کوئی مذہب، سنے سنے دستور میں ہر شک بدلی جا سکتی ہے لیکن سیکولرزم کی شک نہیں بدلی جا سکتی، فوراً اگر کسی حکومت نے اقدام کیا تو فوراً جو ہے فوج قبضہ کر لے گی، یہ اس ملک کے اندر، بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کی صورتحال، افغانستان کی میں نے بتایا 3 قوتیں، اب یہاں بھی وہی بات ہے، اب کون کیا ہے، بیت اللہ محسود کیا ہے، کوئی آ کے بتاتا ہے کہ وہ تو گنڈا ہے، بدماش ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، کوئی آ کے بتاتا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو ایک واقعی سچا طالبان میں ہے، اور ملا عمر کا تو بہت ہی پابند احکام، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کون کیا ہے، ہو از ہو، اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کون دلانیاں جانے ہو ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایک بسیط فینومین نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے، تو امریکہ بھی اس میں لگا ہوا، وہ چاہتا ہے یہاں پہ خانہ جنگی ہو، اب آئیے یہ تو ہے علاقائی سیناریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، افغانستان اینڈ پاکستان، اب آئیے ذرا عالمی نظر، اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیتیں تازہ کرتا ہوں، اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے، ان کا اندر معاملہ کیا ہے، اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے، باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں، جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں، پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا، اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہو انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ، اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے، اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے، برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے، برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں کی. اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کر لیجیے. یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف. چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گرانٹ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں. انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنزم، میں زائنزم کے خلاف ہوں. تو زائنزم جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچن زائنزم وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس. رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراف نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، وائی ڈزنٹ ترکی انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر اے کرسچن کلب. یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچن کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ وائی ڈزنٹ ترکی انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر اے کرسچن کلب. لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے. یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس کا اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ دونوں کا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے. نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. وی ہیو ٹو نپ دی ایول ان دی بڈ ایٹ اینی کاسٹ. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا بڑا حصہ. یہ دو ہیں انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر دسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے دنیا میں، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا ہے، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے، پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر، آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس سے زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرتی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاقہ، نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے دنیا جس میں کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورت حال کیا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکات کو بھی دو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے تو وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا، حقیقت یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. دے آر ناٹ ہیومن بینگز، دے آر گویمز، دے آر جینٹائلز. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلوائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کی جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائے، بالکل شہرت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبالا کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر دو، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعون کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا، عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا، بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے ہیں وہاں پر کئی سو برس تک، رہے عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، میں بکٹ نظر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی گڑھے قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے تین قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال باہر کیا تھا. یہ جارڈن وارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل ایجنڈا. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہ ناکی کا اندازہ اس سے کیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی، کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلے، گدھ، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے، مردار کھانے کے لیے. وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے، وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا، یہ دور نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی، پروٹیسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق. آرمگیڈون جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمت العظمیٰ کہہ لیں، الملحمت الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی، اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل بنے گا. نمبر تین، پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 2008 اندازہ کر لیجئے، 1800 کتنے برس ہو چکے، وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، حبۃ الصخرہ اسے گرائیں گے. وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیوینز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کے سارے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے، 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی رہی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے 70 عیسوی میں یروشلم کو برباد کیا، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں باقی نکال دیا، بھاگ جائے ہم، اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، دے سٹارٹڈ ان 70 AD، یہ منتشر ہو گئے، جس کا جہاز جی سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتے ہیں. وہ رومن کیتھولک ملک ہے بیسیکلی. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا، انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ، انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی گئی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کر لیجیے، یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف ہے. یہودیوں کے نزدیک ان کا مسایا آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا، وہ مسایا جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی اب ابتدائی کتابیں ہیں، تو وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. دی پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھوا دیا. وہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ بھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان میں ایک دوسرے پر الزام درست تھے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا. شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تھوڑے علاقے کے اندر، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا. عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمار، اس کے لیے کوشاں ہیں. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے. اس پورے ڈرامے کا سکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے. البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جسے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے. یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت. ویسے میری دو کتابیں جو ہیں اس پر، چار سال پہلے میں نے اسی مقام پر دو تقریریں کی تھی، ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل. وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا، ہوگا کہاں ہوگا یہ بحث نہیں کر رہا. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر. پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا. جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے، وہ تو مسلمان ہوگا. نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے رویان میں، وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی قتل ہوگا. پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت کریں. بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تصویر میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب اس میں تجزیہ کیجئے، افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا نا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے مسائل پر قبضہ. اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر سٹیٹ قائم کر دیں گے، زکات کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپیٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے. البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر، اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے، تاکہ ہم بھی وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں. تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے. اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہیں کر لیں. اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں، یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں، یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں. اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے. یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے. اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع ہے، بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع ہے. یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے، اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف دیا اور شاباش لی ہے، امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی. وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاماڈول ہے، آئی ہیو ٹو ہیو مور سپورٹ فرام آؤٹ سائڈ، اور فار دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا. اب میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا ہے, کتنے لوگوں کو ختم کر دیا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہیں. حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود, خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی, لا یردھا شیئن, کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی, حتی تن سبب یہ لیا, یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے. دے نو اٹ, یہ جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی, اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا, ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا, تو جب موشے دایان تھا وہ کانا, وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے, تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا, چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم, اور وہ رو پڑا. تھا تو فتح کا وقت, خوشی کا, رویا. سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ, یہ الفاظ آئے اخبارات کے اندر, گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے, ان کی تباہی پر ختم ہونا. اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات, تو وہ یہ وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے, باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہوں گے. اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہو اگر مسلمان قتل کریں گے, تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا, اے مسلمان عبداللہ آؤ ادھر, یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا, قتل کرو اسے. کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا, سوائے ایک درخت غرقت کے, کہ غرقت یہودیوں کے درخت ہے وہ پناہ دے گا. اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقت کی ہے, دے نو اٹ. اسی لیے افغانستان خراسان یہ ہارٹ ہے افغانستان. اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے, اولڈ خراسان, جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں. ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں, تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے, جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے, وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں. بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان. او خراسان بزرگ, تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل, اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس, اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ, یہ جو مالاکنڈ کہلا تھا. اور یہ بڑی مانا خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے, جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان, وہ سوات سے چلی ہے. بہرحال اس وجہ سے, اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا. دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے, لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے. اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے, عبداللہ جان کی, افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ, افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. بہت جو ہے چشم کشا ہے, معلومات افسا ہے. اچھا عراق میں معاملہ برعکس تھا, عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا. جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے, یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا, حالانکہ تھا, وہ یہودیوں کا تھا. وہ کیا تھا, ایکسٹینشن, فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی, میں نے کہا تھا نہیں, دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں, تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ, افغانستان میں بہت کم. لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین, جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو, جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا, اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائیڈ فورسز کا, اس نے صاف کہا تھا, مجھے آج تک ایک ایک لفظ یاد ہے, وی فاٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل, اور اب جو ابھی ہوا معاملہ جب صدام گرا ہے اس کا مجسمہ بھی گرا ہے, تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی، اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا، اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دوآبا ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس آئے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں، وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی. عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، کوئی اور بھی ساتھ نہیں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن آسٹریلیا کا، کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا، کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے وہ، یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے اس میں، شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی نہیں. یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تم سبب ایلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائیوں کے. اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک. اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا. اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے. اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے ان کو، عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد و کھوکھلا کر کے رکھ دیا. بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام. وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ سیٹن امریکہ، اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ پیچھے یہود. بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. وہ مکر وہ مکر اللہ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے. اور سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وامری لہم ان کیدی متین. اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، جہاں سے انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں. اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، املی لہوں نہ قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے. وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے. انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان، پشتون اسی مشرقی اس میں ہے، پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحدی صوبہ، یہ ہارٹ اور پھر پاکستان اور افغانستان، انشاءاللہ یہی ہوگا. اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر، عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے. یخرج الناس من المشرق یعطون للمهدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، عربوں میں دم نہیں. بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری حصہ. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ نے جو کچھ کہا، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے. ٹھیک ہے، تیری آواز مکی اور مدینے. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا، بٹ ختم کر دیا گیا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا، تین قوتیں برسرکار ہیں، ہو کون کیا تھے. لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. میری دو کتابیں پڑھ لیجئے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری، جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی ہے، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی تو ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیازی. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن ہے. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں. 71 یاد کی انسان، 71 پاکستان 200,000، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں، بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑے بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، کنسنٹریشن کیمپس میں. ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے زمین سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر. بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا 1971 میں، پاکستان بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن، جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری تدریجی قانونی پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجئے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا یہ نفیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ, یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر, اس کے درمیان جو قوم آباد ہے, اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. مالاکنڈ, ہمالیہ, ہندو کش, اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے, شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز ہوا, جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی اس کا راستہ روک دیا گیا, اب وہ شدت پسندی پر آ گئے. اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا, اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے, اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے, تو جواب میں غریق چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. یہ اب جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے, یہ خود کچھ حملہ آور, یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے, بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خود کش بمبار, جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈو ختم ہوئے تھے, وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا, اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا, یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ جا سکے, کوئی جا سکے؟ وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ, اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو یہ جان لیجیے, ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا, ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ بات رکے گی نہیں, اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے, غیر حقیقی نہیں ہے, وہمی اور خیالی نہیں ہے. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی, وہی ان کی جگہ ہے, وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں, محسود ہیں, وزیر فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں وہ جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں, اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل, بلکہ 4.5 سال, میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری 2004, اسی جگہ پاکستان جواز کھو چکا, یہ اسلام کے نام پر تھا. ویر از اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ بھارت میں بھی ہے, وہ تو امریکہ میں بھی ہے, وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا تعزیراتی نظام, اسلام کا کرمنل لا, اسلام کا سول لا, اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختہ, جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا, تمام مکتبہ فکر کہ یہ غلط ہے, تحریک کوئی نہیں اٹھائی, یہ ان کی غلطی تھی, کوتاہی تھی, جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے, اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی. بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا, اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے. دو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر, ریزون دیت کسی چیز کی ریزن, ریشنل آف ایگزٹنس. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی. نمبر ایک, چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دیر وہ کھڑا ہو گیا. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس طرح کا مرغوب ہو سکتا ہے, آپ اس کا اندازہ کر لیجیے. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا کے انہومش ہے, سوچ نہیں سکتے ہم. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنس کی چلائی ہوئی نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے, بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ, وکیل, کالے کوٹ, کالی ٹائیاں, پینٹ, یہ جو سختیاں جھیلی ہیں انہوں نے, ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے. اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اس تندی بھی تو کبھی آئی نہیں, اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفٹ پیدا کرنے کا بھی. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کمی ہوئی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد ہو جانا. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے ریگنگ ہوئے ہی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدمنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گد بیٹھے ہوئے ہیں، دی نیٹو فورسز ان دی ویسٹ، انڈین فورسز آن دی ایسٹ، دے ول مارچ ان ٹو پاکستان، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان ول بی پٹ ایٹ دی مرسی آف انڈیا، بھارت ناؤ ڈو واٹ ایور یو لائک. کانڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان تک سنا چکا ہوں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت بھی کرتا ہے. بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے، یہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے جائے. بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن تدریجی اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے 1949 اور 1950 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اصل دور شروع کیا جائے. دور پیچھے کی طرف اگر دشے ایام تو 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد، وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اینڈ وٹ ایور اتھارٹی وی ہیو اٹس اے سیکرٹ امانت. یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر. دس از خلافہ، ان ایسنس اٹ از خلافہ، خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا، کچھ لوگ شرارت کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی تھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت، پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ. بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا 1950 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالی غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی میں، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں تھے. انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر ہیں، بناؤ دستور. اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی عذر نہیں رہا، تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع. بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا. حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ کے تحت. قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کروائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل، یہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا، اس میں پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم تھا. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹس وہ ووٹیں لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگیومنٹ ہو، دونوں طرف کی دلائل ہو، علماء بھی آئیں، وہ کل ابھی آئے بحث کریں. شریعت کورٹ, کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوند شریعت کے خلاف ہے, تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت, صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت. اتنی مدت میں, تین چار چھ مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیں. جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا, آج بھی میں قائل ہوں. لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی, ضیاء الحق کی, اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا. دو ہتھکڑیاں پہنا دی, دو بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرہ کار سے خارج ہے, یہ سیکرٹ کاو ہے, ہاتھ نہ لگانا. جو جوڈیشل پروسیجرل لاس ہیں, ضابطہ دیوانی, ضابطہ فوجداری, یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے. مالی معاملات 10 سال تک خارج, اور فیملی لاس مستقل خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک, فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں لیمیٹیشن ختم کی جائے اکثر. نمبر دو, اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا چاہیے. نمبر تین, اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے, ان کی میجورٹی ہونی چاہیے. وہ کلا بھی ہوں, جدید تعلیم کے, جدید قانون کے جاننے والے, لیکن علماء بھی ہوں. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بےچارا, وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے, یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے, اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے, پھر دوسری کون سی, سالمی شے کون سی ہے. اب اس کی بجائے علماء, جدید علماء, تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے جائیں. اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے. ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے, نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے. اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو, وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہیں غلط ختم. ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا, یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شکل جو ہے شریعت کے خلاف ہے. بس فیصلہ یہ دیں گے. ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں. لیجسلیشن تو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی, آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی, لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو جائے گا. اچھا, اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر اربا ارب روپیہ خرچ ہوا ہے, اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے, کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے ہیں. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے. اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں, دہشت پسند ہیں, جن کو آپ خطرہ, طالبان آنند, طالبان آ گئے, طالبان آ رہے ہیں, اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو, اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا. اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے, اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا, بغیر تشدد کے, بغیر کسی اور کے. اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے, اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے, زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر, کسی اور بدبنی کے بغیر, کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس کے راستے بند ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں. یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتے. ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں، اور وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں کو. آپ تعلیم دے رہے ہیں لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تو ڈانس کوچ کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں، آپ نے تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہذا ان کا تو رد عمل ہوگا، ہو ہی ہوئے. اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں، نہ معلوم کب سے. نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب، چاروں میرے پاس آئے تھے، دو دفعہ آئے تھے. اب میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس میں کہ جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے، بہرحال نہیں کیا کچھ انہوں نے. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے، اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے. لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے، طالبان کی سورس یہی تو ہے نا، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کے ابھر رہے ہیں. ان کے اندر شدید لہر ہے، اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نخواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان. اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا ہے، جو میں سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں. دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے، اسے عام بھی کیا ہے. البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے ہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے، سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن، نمبر ایک. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا عام کرنا. اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، جو یہ کام کر رہی ہے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. اور جو ایمان واقعتاً لے آئے، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہیں کرتے تو آپ مجرم. ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل. ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد. ایک آدمی کو، وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. نمبر تین، ان لوگوں کا تزکیہ. اب میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت. تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے. حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی حضرت مجذوب کا مصرع، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آ جا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے. اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے. چوتھا کیا؟ کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں، نہیں. ملگیر جماعت، اور وہ بھی معتد تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے، یہی تین کام کریں گے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے. بانشاہ درویشی درساز دما دم زن، یہی کام کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. نو ملیٹنسی، نو الیکشنز، لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گھراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی، نمک بناؤ تحریک، سول ڈسوبیڈینس، لیکن کوئی کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں، بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوال کلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پٹے ہیں، ہزار ہا لوگ جیلوں میں گئے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بولا، کسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا کیا نہیں ہے، پر امن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک، اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے، ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا، آخری دم تک کرتا رہا، اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔